بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ. درود پڑھی گا مل کے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. مومنین اکرام و خواہران محترم، ہمارے آج کے اور کل کے موضوع کا جو عنوان رہے گا وہ عصر حاضر کے انحرافات اور اس کے اسباب، کیونکہ موضوع اس اعتبار سے وسیع ہے کہ جب ہم انحرافات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو انحراف کبھی فردی ہوتا ہے، کبھی اجتماعی ہوتا ہے، کبھی مکتبی ہوتا ہے، کبھی دینی ہوتا ہے. مثلا ایک شخص کے جو دین سے منحرف ہو جائے اور اس کے سامنے دین کی ایسی تصویر آئے کہ جو دین کو مجروح کر دے تو یہ انحراف در دین کہلائے گا، دین میں انحراف. ایک شخص کے سامنے مکتب کی ایسی تصویر پیش کی جائے کہ جو مکتب کے چہرے کو مسخ کرے تو یہ انحراف در مکتب کہلائے گا. اسی طریقے سے ایک شخص اپنی ذات کے اندر اخلاقی اعتبار سے انحرافات کا شکار ہو جائے تو یہ اس کا فردی انحراف ہوگا، اور اگر ایک معاشرہ انحراف کا شکار ہو جائے تو یہ اجتماعی انحراف کی صورت اختیار کر جائے گا، کہ جس طرح بہت سارے معاشرے اسی اجتماعی انحراف کی وجہ سے ضلالت اور گمراہی کی طرف گامزن ہو گئے اور اپنی راہ سے بھٹک گئے. یعنی جس چیز کے لیے اللہ نے ان کو خلق کیا تھا اس ہدف خلقت کو انہوں نے فراموش کر دیا، اور اس فراموش کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ خدا کی راہ سے صراط مستقیم سے ہٹ گئے. لہذا پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مکتب میں سے قرار دیا. ہم اس بات کے مدعی ہیں، دعوے دار ہیں کہ ہم صراط محمد و آل محمد علیہم السلام، جو کہ صراط حق ہے، صراط مستقیم ہے، اس پر گامزن ہیں. اسی لیے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. سورہ حمد کے بعد ہم لوگ نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. لہذا اب اس صراط کو کہ جو محمد و آل محمد علیہم السلام کی صراط ہے، یقیناً یہ صراط کی راہ آسان نہیں ہے. اس دور میں میں اور آپ اچھی طریقے سے اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ راہ آسان نہیں ہے. ہمارے بچوں کے لیے جابس کی مشکلات ہیں کیونکہ وہ شیعہ ہیں، ہمیں گھر ملنے میں مشکلات ہیں کیونکہ ہم شیعہ ہیں، یا اسی طریقے سے معاشرے میں دوسرے مسائل. بس ان تمام تر مسائل کے سامنے جب میں اور آپ استقامت کا مظاہرہ کریں گے، انحرافات کے مقابلے پر آ کے کھڑے ہوں گے، تو یقیناً کچھ نہ کچھ مشکلات آئیں گی. ممکن ہے وہ مشکلات خارجی ہوں، ممکن ہے وہ مشکلات داخلی ہوں. اب یہاں پر اس کی ایک سیدھی سیدھی راہ قرآن مجید اصول مجھے اور آپ کو دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ حجرات کی پہلی آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، مقدم نہ ہو خدا اور رسول سے، آگے نہ بڑھو خدا اور رسول سے. یہاں پر بات تو انتہائی مختصر سی ہے، لیکن اگر آپ اس کو گہرائی کے ساتھ اس کے عمق کو دیکھیں، اس کی گہرائی کو دیکھیں، تو یقیناً آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ کے معنی کتنے سنگین ہیں، کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے مقدم نہ ہو. کسی بھی معاملے میں تمہارا عمل ان کے تابع ہو، ایسا نہ ہو کہ ان کے عمل سے آگے تم نکل جاؤ. اچھا، یہ آگے نکلنا کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے کئی ایک مظاہر آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، کئی ایک واقعات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، لیکن اس سے بالاتر مجھے اور آپ کو من حیث تشیع کہ ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اس جانب توجہ کرنی ہے. یہ انحرافات کس طرح سے شروع ہوتے ہیں؟ اس انحرافات کی جو اقسام ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. آج ہم شاید اس اجتماعی پہلو کی طرف ہی توجہ کر پائیں، کیونکہ فردی پہلو کی طرف اگر ہم گئے تو اس کی کئی ایک دیگر مسائل ہیں ذاتی زندگی کے اندر. ان انحرافات کی طرف اگر ہم گئے تو ان دو دنوں کے درس میں یہ بات مکمل نہیں ہو سکے گی. آج فقط اور فقط ہم جو بات کریں گے اجتماعی حوالے سے انحرافات کی بات کریں گے. لیکن تاریخ بشریت میں جب بھی حجت خدا کے مد مقابل، حجت خدا کے مد مقابل کوئی بھی آیا، اس نے انحراف کیا. انحراف، تحریف، حرف، یہ روٹ ورڈ اس کا حرف ہے ہا را فا، ایک ہی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، تحریف انحراف. آپ سنتے رہتے ہیں یہودیوں نے اپنی کتاب کے اندر تحریف کی، لہذا وہ کتاب آسمانی تحریف ہو گئی اور آج قابل عمل نہیں ہے. انجیل کو تحریف کیا گیا، آج قابل عمل نہیں ہے. قرآن تحریف سے محفوظ ہے، قرآن انحراف سے محفوظ ہے. انہوں نے انجیل میں، توریت میں، دیگر کتابوں میں، صحیفوں میں تحریف کی، لہٰذا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اپنی راہ سے بھٹک گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات تھیں اس میں قطعاً ایسا نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مقام پر کسی جگہ یہ کہا ہو کہ میں نعوذ باللہ ابن اللہ ہوں۔ کیا کسی مقام پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ میں ابن اللہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ کہیں نہیں کہا۔ حضرت عزیر نے یہ کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ کہیں نہیں کہا۔ بس کیا وجہ بنی کہ یہ لوگ منحرف ہو کر کبھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی عزیر کو، عزیز کو، حضرت دیگر انبیاء کو ابن اللہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مختلف عقائد، مختلف توہمات، مختلف چیزوں کے پیچھے چل پڑے اور حقیقت کو گم کر دیا۔ یہ حقیقت کو انہوں نے گم کیوں کیا؟ کیونکہ جو نبی ان کی ہدایت کے لیے آیا تھا اس نبی کی اس انداز سے پیروی نہیں کی جس انداز سے پیروی کرنی چاہیے تھی۔ اچھا، وہ پیروی نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارے، اور اگر عقیدہ آخرت پر ہے تو آخرت میں بھی اچھی جگہ پر ہو، اگر عقیدہ آخرت پر ہے، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ پھر اس دنیا میں بھی اچھی جگہ اپنی زندگی گزارے، جو بھی عقیدہ رکھتا ہے آخرت کا۔ اور جو عقیدہ آخرت کا نہیں رکھتا وہ کم از کم دنیا کے اعتبار سے تو چاہتا ہی ہے کہ میں اس دنیا میں اچھی زندگی گزاروں۔ اس کی ایک بارز اور بہترین مثال ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے کہ دیکھیں، بعض دفعہ ہمارے عقائد زبان پر ہوتے ہیں لیکن وہ عقیدہ ہمارے دل میں راسخ نہیں ہوتا، دل کے اندر پیوست نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کوئی پروجیکٹ ورک دے آپ لوگوں کو، اور پروجیکٹ یہ ہو کہ ایک رات کسی مردہ خانے میں مردے کے ساتھ گزارنی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بغیر خوف کے وہ رات گزاریں گے؟ کتنے لوگ ہیں؟ مثلا یہاں کہنے کے لیے بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم گزار سکتے ہیں، لیکن ذرا سی کوئی آواز آئے گی فوراً پلٹ کے مردے کی طرف دیکھیں گے، جبکہ زبان پر ہے، یہ ہل نہیں سکتا، یہ حرکت نہیں کر سکتا، یہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ بات موجود ہے، شاید کہ ہل جائے، شاید کہ اٹھ کے آ جائے، شاید کہ اس میں حرکت ہو جائے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ لہذا ہم اس سے خوف کھاتے ہیں۔ اب جب خوف کھاتے ہیں وہ خوف ہمارے دل کے اندر پیوست ہے، زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہل سکتا لیکن دل میں ہمارے کہ ہل سکتا ہے، اسی لیے ہم اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ حتیٰ بہت سے لوگ کفن کو دیکھ کر خوف کھاتے ہیں، جبکہ روایات میں ہیں، اسلام کی تعلیمات میں، کہ اپنے کفن کو آمادہ رکھنا چاہیے اور اس کو بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ انسان اپنی موت کو یاد کرے۔ لہٰذا یہ عقیدہ جو ہمارے دل کے اندر بیٹھ چکا ہے کہ یہ مردہ ہل سکتا ہے اور ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب جب مجھے یہ عقیدہ دل میں اور زبان پر میرے کچھ ہے تو کیا ہوگا؟ میں مستقل پوری رات خوف میں گزاروں گا، مجھے خوف لاحق رہے گا کہ شاید یہ ہل جائے۔ معاملہ یہی ہوا کہ وہ جو دینی رہنما آئے، ہادیان برحق آئے، ان کو لوگوں نے دیکھا، بعض نے ان کی تائید کی، مگر وہ تائید دل سے نہیں تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیے آئمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ دینے والے بھی کتنے افراد تھے، خود آئمہ کے دور میں کتنے افراد تھے جنہوں نے آئمہ کا ساتھ دیا، خود امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دینے والے کتنے افراد تھے، امام حسن کا ساتھ دینے والے کتنے افراد تھے۔ کیا وجہ ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک قلیل تعداد پہنچی؟ البتہ یہ کوفہ اتنا زیادہ زبردست خاص و عام ہوا کہ ہماری ساری توجہ کوفے کی طرف ہو گئی، جبکہ مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے بھی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو اس طرح سے ساتھ نہیں دیا جس طرح سے امام حسین کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ یعنی امام حسین مدینہ سے نکل رہے ہیں، اصحاب رسول موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، جانتے ہیں کہ نماز رسول جا رہا ہے، لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر اس کا ہمیں ایک واضح نمونہ کربلا میں نظر آیا کہ جب عمر سعد سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تم میرا خون کیوں بہانا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ کا خون اس لیے بہانا چاہتا ہوں کہ مجھے وعدہ دیا گیا ہے کہ مجھے رے کی حکومت ملے گی، سن رکھا ہے آپ نے یہ واقعہ؟ امام نے کہا تمہیں رے کی حکومت نہیں ملے گی۔ کہا اگر میں نے آپ کا ساتھ دیا تو یہ میرے گھر کو گرا دیں گے۔ امام نے کہا میں تمہیں گھر بنوا کر دوں گا۔ کہا کہ میری فصلوں کو مثلا تباہ کر دیں گے۔ امام نے کہا میں تمہیں زمین دوں گا۔ اچھا، یہ سب پیشکش امام کیوں کر رہے ہیں؟ امام اتمام حجت کر رہے ہیں، امام کو معلوم ہے کہ کل کربلا کا میدان سجنا ہے، لیکن اتمام حجت کہ اگر ایک شخص بھی نار سے نور کی طرف آ سکتا ہے تو آ جائے، اور اس کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ اقدام کر رہے ہیں کہ میں تمہیں گھر بنوا کر دوں گا۔ میں تمہیں زمین دوں گا پھر بھی نہیں مانا. پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بات اس نے ٹھکرا دی تو ٹہلنے لگا اور ایک شعر کہا اس نے, وہ شعر تاریخ میں موجود ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر حسین کو قتل کرتا ہوں تو جہنم میں جاؤں گا, اگر حسین کو چھوڑ دیتا ہوں تو جنت میں جاؤں گا. پھر کہتا ہے کون احمق ہے, رے کی حکومت کو سامنے رکھتا ہے اور جنت کے وعدے کو سامنے رکھتا ہے. کہتا ہے کون احمق ہے جو نقد کو چھوڑ کر ادھار کی طرف جائے. کیا نہیں پہچانتا تھا حسین ابن علی کون ہے؟ کیا نہیں جانتا تھا کہ ان کو قتل کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا, ان کے قتل میں شراکت کا نتیجہ کیا ہوگا, کیوں منحرف ہوا؟ ایک دم سے منحرف نہیں ہوا, یہ درجہ بدرجہ بدرجہ انحراف کا شکار ہوا. مقام معظم رہبری نے کچھ ان کے خطبات ہیں, کچھ ان کے تقاریر ہیں جن کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے. 250 سالہ انسان کے نام سے کتاب ہے, آپ لوگ جوانان مطالعہ کریں, بہت بہترین کتاب ہے. اس کے اندر چند عوامل لکھے ہیں کہ کربلا میں بہت سے لوگ جو آئے ہیں نا, ان میں سے بہت سے یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم آدھے راستے سے واپس ہو جائیں گے. بہت سو نے یہ سوچا تھا کہ صحیح ہے, ابھی ابن زیاد کے کہنے کے اوپر لشکر میں آ جاتے ہیں, کربلا جائیں گے, فرزند رسول پہ حملہ نہیں کریں گے. آپ اگر تاریخ کا دقیق مطالعہ کریں آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کہاں سے انحراف شروع ہوا. اسی وقت اگر ابن زیاد کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور سب مل کر جو لشکر بنا کر آئے تھے اس خوف کو اپنے دل میں جگہ نہ دیتے کہ ابن زیاد جیسا مردہ ضمیر انسان اپنے اندر کوئی حرکت کر کے اتنی ساری جمعیت کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اگر یہ خوف دل سے نکال دیتے اس بچے کی طرح کے جو مردے سے خوف زدہ ہوتا ہے, تو پھر یہ معاملہ انجام نہ پاتا. وہاں سے حرکت کی, تھوڑے آگے بڑھے, کچھ نے کہا ہم ہتھیار چھوڑ کر آئیں, کچھ نے کہا کہ ہم حملہ نہیں کریں گے. کربلا میں پہنچے تو کیا ہوا, پتھر بھی پھینکنے پڑے, حتیٰ ہتھیار نہیں تھا تو مٹی بھی پھینکی. یہ سارے مظالم کیے نہیں کیے, انحراف کا آغاز کہاں سے ہوا؟ انحراف کا آغاز اسی وقت سے ہوا کہ جب ابن زیاد کی پہلی بات کو مانا تھا. اگر پہلی بات کا انکار کر دیتے تو پھر یہ منظر نہ دیکھنے میں آتا. کربلا میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس انداز سے بے حرمتی نہ ہوتی, لیکن کیونکہ اس وقت کہا تھا ابھی تو چھوٹا معاملہ ہے, کیا کر رہے ہیں, کوئی قتل تھوڑی کر رہے ہیں نواز رسول کو, ابھی تو خالی حامی بھر رہے ہیں, مثلا ابھی تو لشکر میں جانے کے لیے صرف اپنا نام لکھوا رہے ہیں, ابھی تو لشکر آمادہ ہو رہے ہیں, ابھی تو لشکر چلے گا, سفر طے کرے گا, کربلا پہنچے گا مثلا, کیونکہ قطعی یہ بھی نہیں تھا کہ کربلا میں لشکر رکے ہوتے. امام حسین علیہ السلام کی سواری نے آگے جانے سے انکار کیا اور امام حسین علیہ السلام نے وہیں پہ پڑاؤ ڈالا, پھر وہاں پر لشکر جمع ہونا شروع ہوا. شمر ایک لشکر لے کر آیا, پھر یہ سوچ کر آئے تھے جو اپنے ہتھیار چھوڑ کر آئے تھے کہ ہمارے پاس تو ہتھیار ہی نہیں ہے, ہم سے تو کوئی حملے کا کہے گا نہیں. دیکھیے شیطان میری اور آپ کی کسی بھی برے عمل پر آ کر قانع نہیں ہوتا, اس پر مجھے اور آپ کو بالکل محتاط رہنا چاہیے. قرآن کی واضح آیت ہے لا تتبعوا بخطوات الشیطان, شیطان کے خط پر نہ چلو, انہ لکم عدو مبین, کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. میری اتباع کرو, اللہ کہہ رہا ہے میری اتباع کرو, میری بندگی کرو, میری عبادت کرو, حاضر صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم ہے. ایک دم سے کسی بھی نمازی کو, کسی بھی عبادت گزار کو, کسی بھی عزادار کو, کسی بھی محجبہ کو, کسی بھی دیندار کو, کسی بھی انفاق کرنے والے کو, کسی بھی نیکی کرنے والے کو شیطان ایک دم سے برائی کی طرف نہیں لے کر آتا. شیطان بہت منصوبہ بندی کرتا ہے, ایک ایک شخص کے اوپر اس کا بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے, مختلف انداز سے, کبھی دین کے بہانے, کبھی مقدس ناموں کے بہانے, کبھی خود دین کے نام پر اس طریقے سے جلوہ دیتا ہے کہ انسان واقعی چکرا کے رہ جائے. خارجیوں کی مثال آپ کے سامنے, یہ خوارج مگر کیا نیت کر کے آئے تھے کہ ہم دین کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ایک درود پڑھے مل کے محمد والے محمد پر. ان خارجیوں کی کیا گھر سے ہی چلتے ہوئے یہ نیت تھی کہ ہم دین کی مخالفت میں کام کر رہے ہیں؟ ابھی کچھ دنوں بعد ہم امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی واقعات اور احوال کو سنیں گے. ابن ملجم کیا غرض یہ نیت کر کے نکلا تھا کہ میں دین کے خلاف کام کرنے جا رہا ہوں؟ من کعبے کے خلاف کو پکڑ کر منت مانی تھی، نظر مانی تھی امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے. نمازوں میں بہت زیادہ آگے تھے، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن شیطان نے آ کے کہاں سے دھوکہ دیا؟ کس طریقے سے اس کے نفس امارہ نے اس کو مجبور کیا؟ کس طریقے سے اس کو انحراف کا شکار کیا؟ تو انحراف کو ڈیٹیکٹ کرنا، یا اگر آپ اس کو مرض سے تعبیر کریں تو اس کو ڈائگنوز کرنا، یہ بہت اہم کام ہے کہ ہم اپنے ذاتی انحرافات کو اور اپنے قومی انحرافات کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کون کون سے انحرافات پنپ رہے ہیں. اور اگر آج ہم نے چھوڑ دیا کہ نہیں کل امام آ کر اس کو صحیح کر دیں گے اور پھر میں بھی اس طرف چلا جاؤں گا، تو عزیزان محترم واقعہ کربلا کا ہمارے بالکل سامنے ہے. اسی لیے کربلا کے واقعے کی تکرار کا حکم دیا گیا، اسی لیے معصومین نے بار بار کربلا کے واقعے کو تکرار کروایا ہے، اسی لیے اتنی بشارتیں دی ہیں. نفس المحموم لحزننا تسبیح، ہمارے غم میں ایک سرد آہ بھر لینا بھی تسبیح ہے. یعنی انسان سوچے تو، کبھی آپ لوگ مقاتل کا مطالعہ کریں، سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کو جو لوگ اذیت دے رہے تھے، جو لوگ پتھر مار رہے تھے، جانتے کیا کہہ کے مار رہے تھے؟ بسم اللہ پڑھ پڑھ کے پتھر پھینکے جا رہے تھے، بسم اللہ پڑھ کر. ایسا نہیں کہ کوئی یہودیوں کے لباس میں آ کر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے نا، اسلام کے لباس میں، بسم اللہ زبان پر ہے، بعض کے زبان پر قرآن ہے، اور وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، امام حسین کو پتھر مار رہے ہیں. جو یہ سوچ کر نکلے تھے کہ ہمارے پاس تو ہتھیار ہی نہیں ہے، ہم تو کوئی اذیت نہیں پہنچائیں گے. اور صرف اذیت پہنچانے والے یہ نہیں ہیں، جو مکہ اور مدینہ میں جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، کیا وہ منحرف نہیں ہوئے؟ وہ بھی منحرف ہوئے، مگر اس انحراف کے بعد کیا یہ بچ گئے؟ یہ بھی نہیں بچے. اچھا جو مکہ اور مدینہ میں تھے وہ بچ گئے؟ وہ بھی نہیں بچے. کیا کیا یزید نے مکہ اور مدینہ کا؟ مکہ پر منجنیق سے حملہ کروایا، تاریخ آپ کے سامنے ہرا کے واقعے میں کتنے لوگ مارے گئے، مدینہ کی کیا حالت کی. یعنی جو مکہ اور مدینہ کے تقدس کی وجہ سے ایک بہانہ بنا کر بیٹھے تھے کہ ہم یہاں مکہ کی خدمت کریں گے، بیت اللہ کی، ہم مسجد نبوی کی خدمت کریں گے، وہ بھی بچ نہیں پائے. فرق کیا ہوا؟ اگر امام حسین کے ساتھ شہید ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہاں پر مارے گئے تو کیا ہوا؟ دونوں یزیدی لشکر نے مارے. مزدار بات یہ کہ دونوں یزیدی لشکر نے مارے، بھائی مارنے والا وہی ہے، وہ بھی زخم کھا کر زمین پر گرے، یہ بھی زخم کھا کر زمین پر گرے. فرق کیا تھا؟ کربلا میں جو زخم کھا کر زمین پر گرے وہ عزت کے ساتھ زخم کھا کر زمین پر گرے، اور ہرا کے واقعے میں جنہوں نے زخم کھائے ہیں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ذلت کی موت گئے. یہ فرق، موت تو آنی ہے. تو اس انحراف کو اگر سمجھ جاتے جس کو امام حسین نے کہا تھا کہ اگر یزید جیسا حاکم ملت پر، امت پر مسلط ہو جائے، فعلی الاسلام السلام، تو اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے. جس قوم کے پاس اتنی واضح ڈائریکشنز ہوں، اس قوم کو تو فوراً ہی انحراف کو پہچان جانا چاہیے. یعنی ہمارے معصومین نے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے کس کس طریقے سے انحراف کا مقابلہ کیا ہے، توجہ رکھنی چاہیے ہمیں اس جانب کہ کس کس طریقے سے کیا ہے. مامون چاہ رہے ہیں کہ ولی عہدی امام رضا علیہ السلام کو دے، لوگوں کے سامنے، لوگوں میں شہرت ہے امام رضا علیہ السلام کے تقویٰ کی، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت لوگ بیان کر رہے ہیں. مامون نے کہا کہ میں کچھ اقدام کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں ان کی اہمیت کم ہو. ملائے عام میں، مجمع میں اپنے جوش سے ابا کو اتارا، جو بادشاہانہ لباس ہوتا ہے، اس بادشاہی ابا کو اتار کر امام کے دوش پر رکھنے لگا. امام نے انحراف کا مقابلہ کیسے کیا؟ امام نے کہا رک جاؤ، کیونکہ جانتا ہے کہ حکومت آل محمد کا حق ہے، اگر میں دوں گا تو یہ لے لیں گے، اور جیسے ہی یہ لیں گے تو لوگ کہیں گے کہ علی ابن موسیٰ رضا نعوذ باللہ تظاہر کرتے ہیں تقویٰ کا، جبکہ دنیا ان کے پاس آئی انہوں نے فوراً لے لی. امام نے کہا رک جاؤ، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ حکومت آپ کو دینا چاہتا ہوں. امام نے انحراف کا مقابلہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت مجھے کیوں دینا چاہتے ہو؟ کہا آپ کو اہل سمجھتا ہوں. امام نے کہا دیکھو اگر یہ حکومت اللہ نے تمہیں دی ہے تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی اور کو دو, اور اگر اللہ نے تمہیں نہیں دی تو تم خود غاصب ہو. ایک غاصب کیسے ایک شے کو دوسرے کی طرف منتقل کر سکتا ہے؟ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی بصیرت. میں اور آپ جس عصر میں زندگی گزار رہے ہیں, جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, عزیزان محترم, بعض شواہد کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم یا تو آخری دور میں ہیں یا آخری دور کے بہت نزدیک ہیں, کیونکہ اب جو حالات ہو رہے ہیں. ایک روایت ہے ظہور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے, اس روایت میں اس جانب اشارہ ہوا ہے, چھٹے امام سے روایت ہے جمال منتظر میں, تو ترجمہ ہو چکا ہے منتخب الاثر کا جمال منتظر کے نام سے, اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. مولا سے کسی نے پوچھا کہ امام کا ظہور کب ہوگا, امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور کب ہوگا؟ امام نے کہا کہ جب تک تم میں سے, مفہوم یہ ہے کہ جب تک تم میں سے ایک دوسرے کے منہ پر, جو ہم محاورتن کہتے ہیں نا, امام نے اس کو استعمال کیا, تھوکنا نہ شروع کر دیں, یعنی اتنے بیزار ہو جائیں کہ ایک دوسرے کے منہ پر تھوکنے لگیں. کہ آج واقعی وہ حالات نہیں ہیں ہمارے, وہی حالات. کس طریقے سے شیطان نے رکھنا ڈالا ہے کہ دو بھائی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے ہیں, جبکہ سب ایک ہی تسبیح کے اندر پروئے ہوئے ہیں, اور اس تسبیح کے دانوں میں اگر آپ نگاہ کریں تو وہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی. یہ ولایت جو ہمیں متحد کرنے کے لیے ہے, شیطان اسی ولایت کے ذریعے مجھے اور آپ کو توڑنا چاہ رہا ہے. بس زیرک وہ ہے جو اسی ولایت کے ذریعے متحد رہے, اسی ولایت کے ذریعے مجتمع رہے, اسی ولایت کی وجہ سے پابند دین رہے. عزیزان محترم, ولایت اہل بیت, برات دشمنان اہل بیت, یہ دین کا اہم رکن ہے, اور اس دین کے فروع دین کے ارکان میں سے میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے پابند ہیں. نہ ولایت کو اپنی مرضی کے مطابق بیان کر سکتے ہیں, نہ برات کو اپنی مرضی کے مطابق انجام دے سکتے. کوئی بھی چیز میں اور آپ, کیونکہ جب میں اور آپ غلامی کا فیصلہ کر چکے ہیں اہل بیت کی, تو غلام اپنے آقا کا تابع ہوتا ہے. لہذا میں اور آپ وہ کام کریں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ہو. اور بعض دفعہ تو احساس ہوتا ہے کہ واقعا جو میسیجز چلتے ہیں نا, ان میسیجز میں بعض دفعہ اس جانب اشارہ ہے جو ہم جیسے افراد کی روح کو جھجھوڑنے کے لیے کافی ہے. اور وہ اشارہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی جنت کی اور اپنی دنیا کی بڑی فکر ہے. معاملہ اگر برعکس ہو جائے نا تو معاملہ ہی سدھر جائے. اگر ہم اپنی جنت کی اور دوسروں کی دنیا کی فکر کرنے لگیں تو معاملہ بہت اچھا ہو جائے, لیکن معاملہ الٹا ہے. معاملہ الٹا کیا ہے؟ ہمیں دوسروں کی جنت کی فکر ہے, اپنی دنیا کی فکر ہے. اگر جملہ سخت نہ ہو, بلکہ میں اپنے اوپر ہی رکھ دیتا ہوں کہ پھر میں اپنی طرف دیکھوں, اگر مجھے لوگوں کی جنت اور اپنی دنیا کی فکر ہو, کہیں دل کے اندر کہیں عمر ساتھ تو نہیں پنپ رہا ہے؟ دل میں جھانک کر دیکھوں اپنے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمر ساتھ پنپ رہا ہے؟ اس کو بھی یہی تھا, اس کو اپنی جنت کی کوئی ٹینشن نہیں تھی. اس نے کہا وہ تو ادھار کا معاملہ ہے. نقد یہ ہے کہ رے کی حکومت مل جائے. ہم لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہو چکا ہے. اپنی دنیا کی اتنی فکر ہے, دوسروں کی یعنی دوسروں کا عیب اگر چھوٹا ہونا ہمیں بہت بڑا نظر آتا ہے, اپنا عیب بڑا ہو ہمیں خدا رحیم نظر آتا ہے, دوسروں کا عیب چھوٹا ہو ہمیں خدا قہار نظر آتا ہے. یہ کیوں دوہری پالیسی ہے؟ یہ ڈوئل پالیسیز کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی جنت سے زیادہ دوسروں کی جنت کی فکر ہے, کیونکہ دل کے اندر راسخ عقیدہ نہیں ہے جنت کا. زبان سے اگر جنت کا انکار کیا اسلام کیا, حکم مسلمان گیا فوراً نجس کے زمرے میں آ جائیں گے. اگر جنت پر یقین ہوتا جہنم پر یقین ہوتا تو پھر ہماری یہ کیفیت نہ ہوتی، ہمارا معاشرہ ایسا نہ ہوتا، ہمارے معاشرے میں تبدیلیاں آتی. کیونکہ زبان پر ہے، جو ابتدا میں مثال دی تھی اس مردے والی، کیونکہ زبان پر ہے کہ جنت ہے، دل میں ہے کہ ہاں صحیح ہے جنت ہے تو اسی رحیم نے بنائی ہے نا، ابھی تو دنیا جہاں سے آ رہی آنے دو، اور اس کے برعکس معاملہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ دوسروں کی دنیا کی فکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ دوسروں پر تہمت نہیں لگائیں گے، دوسروں کی ناموس کی طرف توجہ نہیں کریں گے، دوسروں کے لیے مشکلات نہیں کھڑے کریں گے. تو جب دوسروں کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کریں گے اور معاشرہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے اہل بیت چاہتے ہیں، دوسرے کی اگر کسی برائی کو بھی دیکھیں گے تو 70 تاویلات کر کے، حسن ظن پر معمول کر کے، اس میں سے کوئی مثبت پہلو نکالیں گے تو معاشرہ خود بخود ایسا بن جائے گا جیسے اہل بیت چاہتے ہیں، معاشرہ ایسا بن جائے گا جیسے اہل بیت چاہتے ہیں. لیکن ہم نے معاملہ الٹا کر دیا ہے، اور وہ معاملہ کیا کر دیا ہے؟ ہم نے معاملہ یہ کر دیا ہے کہ اپنی دنیا کی فکر، دوسرے کی جنت کی فکر، اپنی دنیا کو بچانے کے لیے دوسرے پر تہمت بھی لگا دیتے ہیں، چاہے وہ ولایت امیر المومنین کا اقرادی ہو، چاہے وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا چاہنے والا ہو، چاہے وہ عزادار سید الشہدا ہو. اور ان معاملات میں ہم ذرا سے ہچکچاتے بھی نہیں ہیں، فی سبیل اللہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ انحراف نہیں ہے تو کیا ہے؟ قطعاً انحراف ہے. فرض کیجئے اگر کوئی منفی چیز ہے اور میرے سامنے آ گئی ہے تو کیا ضروری ہے میں فوراً ایک اشارے سے دوسرے کو منتقل کر دوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ ہوگا کیا اس سے؟ اس سے قوم کے اندر مایوسی پھیلے گی، اور کیا ہوگا؟ اس کی تو آبرو ریزی ہوگی. قوم کے اندر برائی دیکھنے کا شوق پیدا ہوگا یا پھر جرت پیدا ہوگی. اسی لیے کہا گیا برائیوں کو چھپاؤ. بعض گناہ اسلام میں ایسے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ صاحبان علم ہیں، کہ بعض گناہوں کے لیے دو گواہ کافی ہیں، حد جاری ہو جائے گی. بعض گناہ ایسے نہیں، چاروں. توجہ ہے آپ کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کو جتنا چھپایا جائے اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے. دو میں آسانی دی، مشکل کر دی شرط، کیونکہ معاملہ بڑا تھا، معاشرے میں ولگیریٹی نہ پھیلے اس لیے چھپایا گیا. ہم فی سبیل اللہ جب کسی چیز کو پخش کرتے ہیں تو اس سے ہماری حساسیت ختم ہو جاتی ہے، چاہے دینی جذبہ ہو. میں نے عرض کیا کہ خوارج کا کوئی جذبہ غیر دینی تھوڑی تھا، لیکن صحیح دینی نہیں تھا، غیر دینی نہیں تھا لیکن صحیح دینی نہیں تھا، دین کا صحیح جذبہ نہیں تھا لیکن جذبہ دین لے کے یہ کام کر رہے تھے، آیت قرآن پڑھ کے یہ سارے کام کر رہے تھے. ہم بھی مختلف عناوین کے تحت یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ قوم کے اندر ایک عجیب مایوسی، قوم کے اندر ایک عجیب ہراس، قوم کے اندر ایک عجیب تفریق. ایک طبقہ دوسرے طبقے کو علم سے بالکل آری سمجھنے والا، تقویٰ سے بالکل آری سمجھنے والا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن. یہ انحراف جو ہے، کیا ہم من حیث الامت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے تیار ہیں یا منحرف ہو چکے ہیں؟ آغا جان کہا تھا کہ انحراف ایک دم مسجد سے نکال کر فحشا کے مقام پر نہیں لے کے جاتا، انحراف مسجد کے نام پر ہی مسجد ضرار بنواتا ہے، سجدوں کے نام پر ہی مسجد ضرار بنواتا ہے، بڑے مقدس عنوان کے ساتھ آتا ہے. اس مقدس عناوین کو سمجھ کر مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تاکہ ہم یہ جو اجتماعی انحراف کا شکار ہو گئے نا، بس بہت صورت کے ساتھ اپنی آج کی گفتگو کو تمام کروں. دیکھیں میں اور آپ الحمدللہ پروردگار عالم کا شکر ہے، سچ شکر ہے، احسان ہے، ولایت اہل بیت کے قائل ہیں. کون سی ولایت کے قائل ہیں؟ جو علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں رقم کی ہے، یعنی حقیقی ولایت، ولایت تکوینی اور تشریعی اہل بیت، یعنی حکومت اہل بیت. لیکن جانتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں اکثریت اہل بیت کی حکومتی ولایت کی قائل نہیں ہے. وہ اہل بیت کی ولایت فقط و فقط معنویات میں سمجھتے ہیں. میں اور آپ اہل بیت کی ولایت کس میں سمجھتے ہیں؟ ہم معنویات میں، ہم اجتماعیات میں، اور دنیا کے زندگی کے ہر شعبے میں اہل بیت کی حکومت، یہی ہے نا عقیدہ. لیکن یہ عقیدہ زبانی ہے. اگر یہ عقیدہ قلبی ہوتا تو ولایت کے لیے میرے اور آپ کے کچھ ایفرٹس ہوتے. پھر ہم ماہ رمضان میں جو دعائے افتتاح پڑھتے ہیں، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اے اللہ ہم تیرے لیے، اے اللہ ہم اس کریم حکومت کی رغبت رکھتے ہیں، اس حکومت کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام ہوتا. ہم تو سمجھتے ہیں اہل بیت کا حق ہی نہیں ہے عملی طور پر حکومت کرنا. اہل بیت مسجد میں امامت کرائیں فقط، یہی ہے نا ہمارا نظریہ. قلبی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے قلبی اعتقادات خدا کرے کہ سب کے ایک ہی ہوں، زبانی اور قلبی. لیکن وہ مردے کی مثال، جو لوگ نئے آئے ہیں تو ان کے لیے مجھے شاید مشکل ہوئے سمجھانا، لیکن بہرحال انشاءاللہ کل کوشش کروں گا. زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام زندگی کے ہر امر میں، تمام امور میں ولی ہیں، حاکم ہیں. اکثر یہ مثال دے چکا ہوں ولایت کے حوالے سے. میری جیب میں جو موبائل ہے اس پر کس کی حکومت ہے؟ اہل بیت کی حکومت ہے یا میری حکومت ہے؟ جوانوں سے سوال ہے، کس کی حکومت ہے؟ میری بہنیں جب اپنی آفس جاتے ہوئے، کالج جاتے ہوئے، یونیورسٹی جاتے ہوئے جب اپنی وارڈروب کو کھولتی ہیں، کپڑے کس کی مرضی کے نکالتی ہیں؟ علی کی حکومت کے تحت، فاطمہ کی ولایت کے تحت، یا اپنی ولایت کے تحت؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اب ولایت سخت لگے گی، اور یہیں سے جب میں خود اپنے اندر کہہ رہا ہوں، سخت لگتی ہے مجھے، واقعی سخت لگتی ہے. قم میں بیٹھ کر بھی سخت لگتی ہے بعض دفعہ. ولایت آسان رہا نہیں ہے. ولایت ابو ذر و سلمان اسی لیے امیر المومنین نے تیار کر کے دیا، دیکھو ایسا بننا پڑے گا. ہم ولایت کو رات، ہم لفافوں والی ولایت کو پسند کرتے ہیں. وہ ولایت ہمارے لیے انحراف ہو رہا ہے. اب یہاں سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں ولایت کیسی چاہیے. ولایت جو ابو ذر نے بیان کی تھی، اس ولایت کو بیان کرتے ہوئے ابو ذر کی جان چلی گئی. ربضہ کے صحرا میں مر گئے ابو ذر، شہید ہو گئے، شہید کر دیے گئے. بغیر خنجر کے شہید ہوئے ابو ذر، بغیر زہر کے شہید ہوئے ابو ذر. اس عالم غربت میں کہ ربضہ کے صحرا میں ابو ذر شہید ہوئے، ذر شہید ہوئے، بیوی شہید ہوئی، بیٹی بیٹھی ہے کفن مانگنے کے لیے. یہ ہے ولایت. کوئی یمن والوں سے پوچھے کہ ولایت کیا ہے؟ کوئی پوچھے کہ جن کے 37 جنازے ابھی عربستان میں، سعودی عرب میں، جن بوڑھے ماں باپ کے سامنے اکلوتے جوانوں کی لاشیں آئیں، ان سے کوئی ولایت پوچھے؟ ہمیں ولایت آسان لگتی ہے، ہم ولایت کے نام پر لڑ لیتے ہیں، ولایت کے نام پر کٹ لیتے ہیں، ولایت کے نام پر ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہیں. بقول ایک فیلسوف کے کہ میں نے خدا پر مرنے سے زیادہ خدا کے لیے جینے میں تنگی دیکھی ہے. یعنی خدا کے لیے مرنا آسان ہے، خدا کے لیے جینا مشکل ہے. بہت توجہ کی ضرورت ہے، کہیں ہم انحراف کا شکار نہ ہو رہے، مقدم نہ ہو. لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھیں. اللہ اور رسول نے ہمیں بہترین، اللہ نے نظام دیا رسول اللہ کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے، اس کے اندر اپنی طرف سے میں اور آپ اگر اسی طریقے سے لے لیں نا، تو یقین جانیے ہماری کامیابی کامیابی ہے، واقعی کامیابی کامیابی. ہم سب ایک ہیں. حتیٰ اس وقت میں بالکل آپ کے سامنے اس بات کا قلبی اظہار کر رہا ہوں کہ چاہے کوئی اس لباس کو دیکھ کر متنفر ہو, چاہے کوئی محبت کرتا ہو, آقا جان دل میں سب کے یہی ہے کہ وہ امام زمانہ کا عاشق ہے. نہیں کرے نفرت ایک دوسرے سے. یہ بہت بڑا انحراف ہے ہمارے درمیان, یہ ہمارا قومی انحراف ہو چکا ہے. دشمن اسی کا فائدہ اٹھا کر, انہی مقدسات کو لے کر ہم کو ایک دوسرے سے دور کر رہا ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا, ہمیں شامل ہونا پڑے گا. ابھی کچھ دنوں پہلے میں دیکھ رہا تھا, آپ سب جانتے ہیں مولانا احمد اقبال صاحب حلقے میں کھڑے ہو کر ماتم کر رہے تھے, تو ان کی ویڈیو بہت زیادہ پخش کی گئی, نشر کی گئی بہت زیادہ. یہ ضرورت کیوں آ رہی تھی؟ جن لوگوں نے نشر کی انہوں نے کیوں کی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ مثلا کوئی قبا پہنے ہوئے حلقے میں کھڑے ہو کر ماتم کر رہا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ لوگ آئیے, آ کر عاشورے کے جلوس میں دیکھیے, علماء کا ایک پورا حلقہ موجود ہوتا ہے. آقا جان اصلا کوئی فرق نہیں ہے, صرف اتنا سا فرق ہے مثلا آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی انجینئر ہوگا, میں ڈاکٹر انجینئر نہیں ہوں. آپ میں سے ہر ایک شخص علوم دینیہ کا ماہر نہیں ہے, صرف یہ فرق ہے, تخصص کا فرق ہے. اس تخصص کے فرق کو آپ بالکل ایسے لے کر آ جائیں کہ جیسے آپس میں جنگ ہے, یہ بہت بڑا انحراف ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کو ہمیں اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. ہر ایک چیز پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت ہو, اور ولایت دینی عناوین جب انحراف ہم دین کے معاملات میں کرتے ہیں نا, اجتماعیات میں کرتے ہیں, تو ہم اس چیز کو ختم نہیں کرتے, یعنی بدل دیتا ہوں لفظوں کو. جب دینی موضوعات میں انحراف دشمن کرنا چاہتا ہے, دینی موضوعات کو تبدیل نہیں کرتا, دینی موضوعات کو مسخ کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر, سامری نے جو گوشالہ بنایا تھا, لوگوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ پرستش چھوڑ دو, پرستش کروائی تھی, حقیقی خدا کی چھوڑ کر گوشالے کی کرائی تھی. آج جب کوئی مقدس طریقے سے میرے اور آپ کے سامنے آ کر کہے گا تقلید چھوڑ دو, تو یہ تقلید چھوڑ دو خود تقلید کروا رہا ہوگا. بھئی کرو یا نہ کرو, یہی تو کہتا ہے نا مجتہد, یہ کرو یا نہ کرو, فرق کیا ہوگا؟ میں اور آپ ایک عالم کی تقلید چھوڑ کر ایک جاہل کی تقلید کر رہے ہوں گے. موضوعات کو تبدیل نہیں کرے گا, مسخ کر دے گا. اب جب یہ مسخ کرے گا تو کیا ہوگا؟ اپنے ہدف میں اس سے زیادہ جلدی کامیاب ہوگا, کیونکہ اگر موضوع کو تبدیل کرنے کا کرتا تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جانا تھا, پھر تو چہرہ کھل جاتا. بس ختم کروں گا ان آرائز پر. کئی دفعہ مومنین سے میں نے یہ گزارش کی ہے, کراچی والے تو اس اعتبار سے بہت ہی اچھی طریقے سمجھ جاتے ہیں کہ میں اور آپ جب اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ جب عاشورے کا سانحہ ہوا, جب چہلم کا سانحہ ہوا, جب مختلف مواقع پر ہماری مجالس کو نشانہ بنایا گیا, کتنے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تم مقلد ہو غیر مقلد ہو؟ ان کو صرف حسین کے عزادار کو ماننا ہے, ان کو صرف یا حسین کی صدا کو دبانا ہے. کتنوں سے پوچھا تم کس تنظیم میں ہو, کس انجمن میں ہو؟ یہ سارے سانحات ہوئے تو دشمن کیسے آیا تھا؟ اپنے حلیے میں آیا تھا یا میرے اور آپ کے حلیے میں آیا تھا؟ ہمارے حلیے میں آیا تھا نا. اگر اپنے حلیے میں آتا تو ہم دور سے پہچان جاتے کہ جناب یہ ہمارا دشمن ہے. جب ہمارے حلیے میں آیا تو کیا ہوا؟ آیا اور درمیان میں آ کے انفجار کیا, کئی لوگ شہید ہو گئے. جب یہ کئی لوگ شہید ہوئے تو کس لیے شہید ہوئے؟ کیونکہ یہ اپنے حلیے میں آیا تھا. تو عزیزان محترم, جس طرح ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمارا دشمن ہمارا حلیہ اختیار کرتا ہے, اسی طریقے سے ہماری روح کو, ہمارے دین کو, ہمارے عقائد کو, ہمارے فروع دین کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمارا حلیہ اختیار کیا جائے گا. وہ اپنے حلیے میں آ کر ہمارے منابر پہ تھوڑی بیٹھے گا, وہ بہت مقدس بن کر آئے گا تاکہ آپ کو اور مجھے منحرف کر سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو یقینا تشنہ رہی, درود پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد پر. گفتگو یقیناً تشنا رہی، اور اس کے کیونکہ چند ایک بخش تھے میں نے ان کو دو گفتگو کے اندر سمیٹنا چاہا، اس لیے مختلف جوانب کی طرف اشارہ کیا. آپ کو اگر کوئی سوال اس موضوع کے متعلق کرنا ہو تو بسم اللہ، اگر جواب آتا ہوا تو آپ کو انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. خواہر نے انشاءاللہ آپ لوگوں کو آواز آ گئی ہوگی کہ گھروں سے ہم ایسا بچوں کو جو ہے کہتے ہیں آمادہ کریں اور گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ صحیح و غلط کی شناخت ہو. دیکھیں کسی حد تک بلکہ کافی حد تک یہ شناخت جو ہے وہ معدوم ہو چکی ہے گھروں سے ہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ، البتہ میں جدیت کا اور جدید جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن بہت زیادہ اس کو اپنی زندگی میں دخیل کر لینا، اب ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ بچے کو ٹائم دے. اب ماں باپ مثلا، پہلے ہمیں اپنے بچپن میں سکھایا گیا تھا اللہ ایک پنجتن پانچ، کم سے کم اس حد تک ہمیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ اللہ ایک پنجتن پانچ، امام 12 معصوم 14، دین اسلام مذہب شیعہ، یہ سب سمجھا دیا گیا تھا. اب شاید ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اب جتنا بھی ٹائم ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ٹائم کو اسپینڈ کریں گے. اچھا، سوشل میڈیا پر بھی کوئی پروڈکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے، صرف چند چیزوں کو دیکھنا ہے، صرف چند پوسٹ کرنی ہے، اس میں بھی صحیح ہے غلط ہے نہیں پتہ. گھر کا معاملہ یہ ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں اصول دیا ہے، اور وہ اصول یہ تھا، قرآن نے اصول دیا ہے کہ مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں، ایسا ہی ہے. یہ جو قرآنی اصول ہے اس کو اگر ہم صحیح سے دیکھیں، مومن ہم فقط ایک خاص مکتب کو سے وابستہ ہمارے کرائیٹیریا کے مطابق مومن ہوتا ہے، جبکہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، جو ان کی ولایت کو سمجھنے والا ہو، ان کی ولایت کو اپنے اوپر نافذ کرنے والا ہو. جب تک ہم ان معیارات کو نہیں دیکھیں گے تو ہمارے معاملات حل نہیں ہوں گے. تمنا ہے ہم سب کی کہ ہمارا بچہ امام مہدی کا ناصر بنے، لیکن اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے ہمیں رشتے کے انتخاب کے وقت دیکھنا ہوگا، چاہے بچی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہوں یا بچے کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہوں، کیا آیا ان سے جو نسل چلے گی وہ امام مہدی کی ناصر ہوگی یا نہیں ہوگی. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کربلا میں امام حسین کا ناصر چاہا تھا تو اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا کہ ایسے خاندان کی خاتون کو تلاش کرے جو نجیب ہو، شریف ہو، پاک دامن ہو، شجاع ہو. عقیل نے پوچھا، جناب عقیل نے، کہ یا امیر المومنین، کیوں؟ کہا میں ایسا فرزند چاہتا ہوں جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے. حسین کون تھے؟ امام تھے. امام علی کون تھے؟ امام تھے. امام علی بھی اگر امام حسین کی نصرت کے لیے فرزند طلب کرنا چاہ رہے ہیں تو کہاں سے تیاری کر رہے ہیں؟ ہم اپنی شادیوں میں ناچ گانا بھی کریں، کہیں کہ جناب شادیاں ہوتی کہاں ہیں، بچوں کو خوش ہونے دو، جتنے حرام کام ہونے دو، مکس گیدرنگ ہونے دو، برائیاں ہونے دو، اور اس کے بعد چاہیں گے امام زمانہ کا ناصر آ جائے، تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. یہ معجزہ تو ہو سکتا ہے کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ پرورش پا جائے، لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. ہمیں اپنے رویوں کو دیکھنا ہوگا، حتیٰ شادی کی مثال تو میں نے دے دی نا، انحراف کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کروں، ہمیں اپنے گھر کے دینی مراسم کو دیکھنا ہوگا، اپنے گھر کی سالانہ مجلس کو دیکھنا ہوگا کہ خلاف شرع کوئی کام نہ ہو، اپنے گھر کے 22 رجب کے کنڈوں کو دیکھنا ہوگا کہ کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، اپنے گھر کی میتوں میں دیکھنا ہوگا کہ کوئی خلاف شرع کام نہ ہو. غمزدہ ہو کر بھی شریعت کا خیال کرنا پڑے گا، خوشحال ہو کر بھی شریعت کا خیال کرنا پڑے گا جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم لوگ آمادہ ہوں. خداوند متعالیٰ ہمیں توفیق دے. آپ لوگوں کی طرف سے کوئی سوال؟ جی ہاں، ممباب مثال، کوئی مثال ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں، نام مطلب مثال دے دیجیے. آپ اگر میں کھل کر آپ سے بات کروں، آپ تشہد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں، درست. کربلا میں جو دو نمازیں ہوتی ہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی روضہ مقدس میں، دونوں کی تولی، دونوں کی متولی الگ الگ ہیں، اور دونوں حرم میں اگر نماز برگزار ہو رہی ہے. دیکھیں، بہت ساری چیزوں کو مقام معظم رہبری نے بالکل واضح کر کے آپ کے سامنے بیان کیا، بالکل اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی یہ دو رائے اس اعتبار سے نہیں ہے، چاہے آپ شخصیات کا نام لیں یا نہ لیں، آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہے کہ یہاں سے اب جب ہم ولایت کی بات کریں گے، عقل میری اور آپ کی کیا کہتی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت جب میں اور آپ نافذ کریں گے، ابھی ان کی غیبت کے دور میں، اس غیبت کے دور میں ہمیں کچھ اقدامات کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ عقل انسان کی کیا کہے گی؟ مسلمان پر کون حاکم ہو، کافر؟ عقل کیا کہتی ہے؟ مسلمان پر مسلمان حاکم ہو، درست ہے؟ اچھا، یہ جو مسلمان پر مسلمان حاکم ہو، تو یہ حاکم دیندار ہو بے دین ہو، عقل کیا کہتی ہے؟ دیندار ہو. اچھا، یہ جو دیندار ہو، ہر ایک چیز کو دین سمجھ لیتا ہو یا اس کے بعد دین کی معلومات ہوں، عقل کیا کہتی ہے؟ کیونکہ اگر ہر ایک چیز کو دین سمجھ لے گا، مثلا ان حاکموں کی طرح کہ دو رکعت نماز فجر کو چار رکعت پڑھا دے، اور جب کہے کہ امیر تم نے چار رکعت پڑھا دی فجر کی نماز، تو کہے اگر کہو تو دو رکعت اور پڑھا دوں. یعنی ایسے اگر قیاس کے اوپر چلے گا تو پھر معاملہ عقل یہ کہتی ہے نہیں ہوگا. یعنی عقل کہتی ہے مسلمان پر حاکم مسلمان ہو، مسلمان بھی وہ ہو جو بے دین نہ ہو، دیندار ہو، دیندار بھی وہ ہو جو دین کے اوپر نظر رکھتا ہو، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو. اسی سمجھ بوجھ رکھنے والے کو میں اور آپ فقیہ کہتے ہیں، اور اسی کی حکومت کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. کوئی الگ سے کوئی حکم نہیں ہے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ غیبت کے دور میں اور آپ سرگردان نہ ہو، حیران نہ ہو. اب جو معاملہ ہے، دیکھیں، جب بھی مقدس کوئی چیز کو آپ کو منعرف کرنا ہوگا مقدس چیز سے، تو سامنے مقدسات کو لایا جائے گا. یہی تو زی رکھی چاہیے. امیر المومنین سے جمل میں سوال کیا کہ یا علی، کیا کروں، بہت پریشان ہوں، ادھر بھی بڑے بڑے لوگ، ادھر بھی بڑے بڑے لوگ. جمل کا میدان کوئی آسان مرگہ تھا؟ یعنی ایک سادہ انسان کو آپ سوچئے کہ جو سادگی کے ساتھ جمل کے میدان میں پہنچ گیا، ادھر دیکھ رہا ہے امیر المومنین، ادھر دیکھ رہا ہے ام المومنین، ادھر دیکھ رہا ہے مثلا امیر المومنین کے ساتھی، ادھر دیکھ رہا ہے مثلا طلحہ و زبیر، یہ بڑی شخصیات تھے، طلحۃ الاسلام و سیف الاسلام، ان لوگ ایسے ایسے لقب ملے تھے. بس سجدہ ہو گیا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے، آ کر کہہ رہے کس طرف جاؤں؟ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا، تمہاری مشکل یہ کہ تم شخصیات کو دیکھ کر آ رہے ہو، یہ سب سے بڑی مشکل ہے تمہاری کہ تم شخصیات کو دیکھ رہے ہو. حق کو پہچان لو، اہل حق خود واضح ہو جائیں گے. حق کو پہچاننا ضرور، اس دور میں بھی کیا نہیں پہچان سکتے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہمیں حق؟ بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے ہمارے لیے حق. کسی کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو حق کے اوپر تھوڑی ریسرچ کرے، اور انشاءاللہ اس حق کی راہ میں اگر اس دنیا سے چلا گیا تو انشاءاللہ عند اللہ معذور قرار پائے گا کہ کم سے کم کوشش تو کر رہا ہے حق کی راہ میں. اس وقت دیکھیں کہ کیا یعنی ہم اگر حق کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، دشمن کو تو پہچان پا رہے ہیں اپنے، کہ ہمارا دشمن کون ہے. کبھی آپ نے دشمن کے لیے، دشمن کی طرف سے کوئی بیان کسی اور کے خلاف سنا؟ کہا کہ ہم ان پر حملہ کریں گے کیونکہ امام مہدی کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. تو اب دشمن کو دیکھ کر سمجھ جائیں حق کس طرف ہے. اب دشمن کے ذریعے تو بالکل کلیئر ہو رہا ہے نا، دو دو چار والا معاملہ ہے. ان معاملات کو مجھے اور آپ کو اچھی طریقے سے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے معاملات نہیں تھے، پہلے بھی یہی ساری چیزیں تھیں، سوشل میڈیا نہیں تھا، اس طریقے سے آگے نشر نہیں ہوتے تھے. جب نشر نہیں ہوتے تھے تو لوگوں کو اتنی معلومات نہیں پہنچتی تھی، لہذا آسان حل یہ ہے کہ اب اسی ٹول کے ذریعے، کہ جس کے ذریعے دشمن ہمیں گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے ذریعے میں اور آپ حق تک رسائی حاصل کریں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ کسی حد تک کلیئر ہوا ہوگا آپ کا جواب. حق کو پہچان لیں، انشاءاللہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. کوئی اور سوال؟ پانچ منٹ ہمارے پاس اور ہیں خالی، اگر کوئی اور سوال ہو تو. درود پڑھ دیں بلکہ محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل الہی بحق زہرا و ابیہا و مالہا و منیہا و سر المستودع فیہا. استجب دعواتنا يا الله 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 يا الله. یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شامل فرما، مولا کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں مومنین و مومنات جہاں کے آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما، علماء علام راج اعظام بالخص مقام معظم رہبری کا سایہ مستدام فرما، مرجع ذیشان آغی سیستانی کو صحت و سلامتی طول عمر عنایت فرما، پروردگارہ مجاہدین حق کو صحت و سلامتی طول عمر عنایت فرما، پروردگارہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، مالک ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، انحرافات سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین لتعجیل ظہور امام زمان اجمعاً بلند تر صلوات۔